السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب العلم باب نمبر 47 حدیث نمبر 60. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. باب طرح الامام المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. باب علم آزمانے کے لیے استاد کا شاگردوں سے سوال کرنا. جیسے کہ ہم نے امام بخاری کے بارے میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ امام بخاری صرف اپنی ان احادیث کی وجہ سے ہی مشہور نہیں ہے جو انہوں نے صحیح بخاری میں لکھی ہے، بلکہ ان احادیث کو وہ جس باب کے تحت لائے ہیں، جس کتاب کے تحت لائے ہیں، اسی بنا پر ان کو سید الفقہا کہا جاتا ہے. امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہا. کیوں؟ امام ابن سفیان سوری کہتے ہیں رحمہ اللہ علیہ کہ امام بخاری نے صرف حدیث کی کتاب نہیں لکھی، بلکہ انہوں نے حدیث سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلے مسائل ہیں، یعنی حدیث سے استنباط کرنا سکھایا، مسئلوں کا حل نکالنا انہوں نے سکھایا، دلائل استدلال کرنا انہوں نے سکھایا حدیث سے، اور ہمیں بتایا کہ کون سی حدیث کس مسئلے کا حل پیش کرتی ہے یا کس حدیث کو بطور دلیل ہم پیش کر سکتے ہیں فلاں فلاں کام کے لیے، فلاں فلاں مسئلے کے لیے. الحمدللہ، تو اسی بنا پر امام بخاری کی یہ صحیح البخاری اسی بنا بہت زیادہ مشہور ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس میں فقہ کا بہترین استعمال کیا گیا ہے، یعنی حدیث کو سمجھنے، اس تک پہنچنے، اس کی بصیرت کو پانے کے لیے امام بخاری نے اپنی انتہائی کوشش کی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی حدیث ہے اور اسے ہم مختلف اوقات میں مختلف ابواب کے تحت پڑھیں گے. 3 سے 4 دفعہ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے. پیچھے ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی حدثنا کی وجہ سے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی راوی حدیث کی روایت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حدثنا اخبرنا انبانا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یروی ہی ان ربی ہی اپنے رب سے روایت کیا تھا، تو یہ جو روایت کا لفظ ہے اور حدثنا کا لفظ ہے، یہ ایکچولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہے. صحابہ کرام نے کوئی نئی چیز نہیں نکالی. اب اسی حدیث کو امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ استاد کا اپنے شاگرد سے سوال کرنا. اب دیکھیں نا بھائی، آپ تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ شاگرد ہی استاد سے سوال کرتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی تو ہو کہ استاد بھی شاگرد سے سوال کرے اور ان سے ان کو آزمانے کے لیے کہ ان کی معلومات کتنی ہیں پوچھے. اور ایک اور اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایکچولی سوال کرنے سے انسان الرٹ ہو جاتا ہے، سوال کرنے کی وجہ سے اس کا ذہن جاگا ہوا رہتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پڑھتے پڑھتے انسان کو اونگ آنے لگتی ہے، سستی اور کاہلی کا وہ شکار ہوتا ہے، تو اگر سوالات کرتے رہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے انسان ایکٹیو رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے. تو دراصل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے سوال ڈالا یا سوال کیا، اور یہ ایکچولی مفید ہے، یعنی طالب علم کے لیے استاد کا سوال کرنا یہ بہت مفید ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس یہ بھی تھا کہ آپ سوال کر کے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے. تو استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے طالب علموں میں غور و فکر کرنے کی کوشش پیدا کرے کہ وہ طالب علم غور و فکر کرنے کے قابل ہوں، علم کے لیے تجسس پیدا ہو کہ اچھا یہ کون سی بات ہے، وہ کون سی چیز تھی، وہ کیا تھا، اس طرح کے سوالات ہوتے رہنے چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے علم کی پیاس پیدا کی، علم کے لیے پیاس پیدا کی کہ ان کو ایک طلب اور تڑپ ہوئی تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ مسلمان کی شخصیت کو کیسا ہونا چاہیے. یعنی آپ نے سوال کر کے چونکایا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سوال کیا تھا اور پھر اس کا جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دیا، لیکن یہاں باب کے تحت جو حدیث آ رہی ہے اس ٹاپک کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ استاد کا شاگردوں سے سوال کرنا تاکہ شاگرد جاگے رہیں, اور یہ طریقہ تدریس ہے ایک قسم کا. حدثنا خالد بن المخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجره شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم. حدثني ما هي؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي انها النخله فاستحييت ثم قالوا حدثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال النخله. ہم سے بیان کیا خالد بن مخلد نے, کہا ہم سے بیان کیا سلیمان بن ہلال نے, کہا ہم سے بیان کیا عبداللہ بن دینار نے, انہوں نے عبداللہ بن عمر سے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمانوں کی وہی مثال ہے, مجھ سے بیان کرو وہ کون سا درخت ہے. یہ سن کر لوگ جنگل کے درختوں میں پڑے, یعنی ان کا خیال ادھر چلا گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن چونکہ بزرگ سب خاموش بیٹھے تھے تو مجھ کو شرم آئی, حیا آئی, اس وجہ سے انہوں نے نہیں بتایا. آخر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بیان فرمائیے. آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں نا کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح سے چونکاتے تھے, کیسے ان کے اندر ایک طلب اور تڑپ پیدا کرتے تھے علم کو جاننے, اور علم کی آگہی کے لیے ان کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی تھی. صحابہ اکرام کے اندر وہ جاننا چاہتے تھے کہ اچھا ہمارا دین اور کیا ہے, اور کیا ہے, تجسس پیدا ہوتا تھا ان کے اندر. تو یہاں پر دراصل اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ استاد نے تعلیم کے لیے, تعلیم دینے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے. تو ایک طریقہ تعلیم, طریقہ تدریس یہ بھی ہے کہ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے طالب علموں سے گاہے بگاہے ہلکے پھلکے اس طرح کے کوشچنز کرتا رہے. پھر یہاں پر اس حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی ہے, اور آپ نے دراصل آپ دیکھیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, یعنی نارمل مجلس تھی, کوئی اسپیشل علم کی مجلس نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں, صحابہ کرام بھی تھے, تو آپ نے اس وقت کو ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا, بلکہ اس وقت کو بھی آپ نے یوٹیلائز کیا, صحیح کام میں استعمال کیا, اور ایک بہت اچھے درخت سے مثال دے کر مومن کی مثال دی کہ وہ فلاں جو درخت ہے جو کہ اتنا اچھا ہے اور اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے, اس کی تنہ بہت مضبوط ہوتا ہے, بہت اونچا ہوتا ہے بلندی پر, اور مسلمان کی بھی وہی مثال ہے, پھل بھی اس کا بہت فائدہ مند ہوتا ہے. وہ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں. تو جس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی وہی مثال ہے, بیان کرو وہ کون سا درخت ہے. تو ایکچولی یہاں پر مومن کے دل میں ایمان جب جڑ پکڑ لیتا ہے, تو جتنا مومن کے دل میں ایمان جڑ پکڑے گا, جتنا مضبوط ہوگا اس کا عقیدہ, اتنا ہی مضبوط ہوگا. آپ دیکھیں کہ کھجور کا تنا, اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, تنا مضبوط ہوتا ہے, لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہ اتنا مضبوط تنا ہوتا ہے کہ کسی کے توڑے سے نہیں ٹوٹتا وہ تنا. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے. ویسے بھی پتے جھڑنے والے درختوں کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے نا, کہ روزانہ اسے جھاڑو, صفائی کرو, پھر وہ پتے جب گرتے ہیں تو وہ سوکھ کر بالکل چورا چورا ہو جاتے ہیں, ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں, کوئی فائدے میں نہیں آتے, بلکہ ہوائیں اسے اڑائے لیے پھرتی ہیں, یعنی خس و خاشاک, جس کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی اہمیت نہیں, بس ہوائیں جدھر اڑائی لیے جا رہی ہیں ادھر چلے جا رہے ہیں. تو مومن ایسا نہیں ہوتا ہے, اتنا ہلکا نہیں ہوتا مومن. مومن کا عقیدہ, اس کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے, اس کی جڑیں اس کے دل کے اندر اتنی گہرائی تک پیوست ہوتی ہیں کہ اسے چھوٹی موٹی چیزیں ہلا نہیں سکتی, اسے ہوائیں اڑا نہیں سکتی, وہ گرتا پڑتا نہیں ہے, وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو, چاہے غمی کا معاملہ ہو, مشکلات آتے ہوں, مصائب آتے ہوں, ابتلا ہو یعنی آزمائش ہو, کچھ بھی ہو, مومن تناوٹ درخت کی طرح, کھجور کی طرح تنا کھڑا رہتا ہے, پتے اس کے جھڑتے نہیں ہیں, وہ ڈاماڈول نہیں ہوتا. پھر کھجور کے درخت کو آپ دیکھیں کہ پھل بہت لگتا ہے, اور پھل بھی کیسا ہے کہ جو کئی دنوں تک محفوظ رہ سکتا ہو. اور تحقیق سے یہ بات ہم آج بھی جانتے ہیں, ثابت ہو چکی ہے کہ کھجور فل میل ہے, یعنی اس میں تمام وہ چیزیں, پروٹین, ساری چیزیں موجود ہیں, نشاستہ وغیرہ جو کہ ایک کھانے میں ہوتی ہیں, فل جو میل ہوتا ہے جو ہم روزانہ غذا استعمال کرتے ہیں. تو کھجور اگر کھا لے انسان تو اس کو ساری چیزیں مل جائیں گی الحمدللہ، اتنا زیادہ فائدہ ہے اس میں. اور کھجور کی آپ دیکھیں کہ کوئی چیز بیکار نہیں جاتی، نہ تنا نہ پتے نہ اس کی گٹھلی، اور پھل تو ہے ہی بہت مزیدار، ہم سب جانتے ہیں. مثال کے طور پر بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جب ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اور ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، اس کی وجہ سے انسان ڈاماڈول ہوگا، اس کی وجہ سے وہ کبھی ادھر لڑکے گا کبھی ادھر لڑکے گا، اور اس کا ایمان مزید کمزور ہوتا چلا جائے گا. جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، اب ہم سب جانتے ہیں کہ بیمار ہونا بظاہر تو یہ نقصان دہ ہے، ہم سب تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اگر بیمار ہوتے ہیں تو، لیکن ہم سب جانتے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے. بس نب اگر کوئی بیمار ہے تب اس میں کیا خیر چھپی ہوگی، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میری اس بیماری میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، میرے گناہ جھڑیں گے اس تکلیف کی وجہ سے. تو اب بعض اوقات انسان یا تو شدید مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر راضی رہنا نہیں آتا، اور پھر شکایتیں کرنے لگتا ہے. تو یہ کیا ہوا، مطلب ایمان مضبوط نہیں تھا، عقیدہ مضبوط نہیں تھا، اندر تک پہنچا نہیں تھا عقیدہ، اس میں پختگی نہیں آئی تھی. کسی کا کاروبار ہے، اب نقصان ہو جاتا ہے، اب پتہ نہیں کیا اس میں کیا کوئی خیر ہو سکتی ہے بھلا بتائیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر میرا نقصان ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مال کے نقصان کی وجہ سے مجھے آزمانا چاہتا ہوگا اور میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ ایمان کی پختگی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ناراض ہو جانا، اس پر شکایتیں کرنا، مایوسی میں مبتلا ہو جانا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے، توکل نہیں ہے. تو دیکھیں کہ مومن کی مثال یہاں پر کھجور کے درخت سے دی ہے، انگور کی بیل سے نہیں دی. انگور آپ نے دیکھا ہوگا نا، حالانکہ دیکھا جائے تو انگور بھی فائدہ مند پھل ہے، لیکن جیسے کھجور فائدہ مند ہے ویسے انگور نہیں ہے، ہے کہ نہیں. انگور کو ذرا سا آپ دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ٹچ کرتے ہیں تو آنسو نکل جاتے ہیں نا، پانی نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انار سے بھی مثال نہیں دی کہ انار کے دانے کو آپ دباتے ہیں تو وہ اپنا رس نچوڑ دیتا ہے فوراً. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھجور سے، کھجور کے درخت سے مثال دی ہے، سبحان اللہ. ضرورت کی تمام چیزیں اس ایک درخت میں، اس ایک پھل میں موجود ہیں. تو یہاں پر ایکچولی دیکھا جائے تو مومن کو مضبوط بنانے کے لیے اس کو ایک ترغیب دی گئی ہے کہ مومن کو کیسے ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر ایک شوق پیدا کیا گیا ہے کہ مومن کو مضبوط ہونا چاہیے، پھر سوال اور جواب کا طریقہ اللہ کے رسول نے اختیار کیا، یعنی جس کی وجہ سے حصول علم کی ترغیب ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے اپنے معاشرے میں ہمیں جو رول پلے کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ اپنے آس پاس کے ماحول کو بنانا ہے، بگاڑنا نہیں. ماحول میں ہم علم کا شوق پیدا کریں اپنے ارد گرد کے ماحول کے لوگوں میں، جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے اندر ہم علم کی طلب اور تڑپ پیدا کریں. سوال کا جواب یہاں پر دینے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم یا تو طالب علم ہوتے ہیں یا سمجھے ٹیچر ہے کبھی، تو بعض اوقات لوگ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اب اگر کبھی ٹیچر نے کوئی سوال کیا اور طالب علم نے جواب دیا اور وہ غلط ہو گیا، تب لوگ کہتے ہیں کہ لو اب تو میری سبکی ہو گئی اور میری بے عزتی ہوئی، میں نے صحیح جواب نہیں دیا، اب سب لوگ مجھ پر ہنس رہے ہوں گے. تو اس میں کوئی ہنسنے کی بات ہی نہیں ہے، غلط جواب دینا کوئی بری بات نہیں ہے. جب علم ہم سیکھتے ہیں تو یہ انا ہی تو ہمیں ہمارے آڑے نہیں آنا چاہیے نا، پھر انسان اس کی وجہ سے کچھ نہیں سیکھ پاتا. تو لہٰذا غلط جواب ہی کیوں نہ آتا ہو، ضرور طالب علم کو چاہیے کہ وہ ضرور جواب دے، اس سے اس کے اندر اور مزید آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا. کبھی بھی کلاس میں بیٹھتے وقت یہ نہ سوچے کہ میں اگر غلط جواب دوں گی تو میری سبکی ہوگی، نہیں. آپ دیکھیں امام مالک سے جب ایک دفعہ سوال کیا گیا، ایک شخص آتا ہے بہت دور دراز سے، کہا جاتا ہے کہ ایک مہینے کا سفر طے کر کے وہ شخص آتا ہے قافلے کے ساتھ، اس نے امام مالک کی بہت شہرت سنی ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے چند جو سوالات تھے، فقہی سوالات، ان کے مسئلوں کا حل جاننے کے لیے وہ آتا ہے، ان مسئلوں کے حل کو جاننے کے لیے وہ آتا ہے شخص. جب پہنچتا ہے مدینہ اور امام مالک سے یکے بعد دیگرے تین سوال کرتا ہے، اور تینوں کے سوال کے جواب میں امام مالک کہتے ہیں ما ادری ما ادری ما ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. تو وہ شخص کہتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی شہرت سنی ہے، اتنا چرچا ہے آپ کا، آپ امام مدینہ کہلاتے ہیں اور آپ یہ تینوں سوالات کے جواب نہیں جانتے، ایک بھی سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا میرے. تو انہوں نے کہا کہ جو میں نہیں جانتا میں کیوں کہوں کہ میں جانتا ہوں. اب ان کو بھی اگر یہ احساس ہوتا ہے کہ میری سبکی ہو جائے گی اور میں جواب کچھ نہ کچھ دے ہی دوں اپنی طرف سے، تو وہ تو آپ دیکھیں کہ ادھر کیا ہوا کہ دکھاوے کا علم ہو گیا. تو جو اصل عالم ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, اور اسٹوڈینٹس بھی اسی طرح سے سیکھتے ہیں کہ غلط ہی صحیح آنسر کیوں نہ ہو دے دیں. اس سے پھر آپ کو جواب دینے کی عادت پیدا ہوگی, آپ کے اندر کیوریوسٹی بڑھے گی, آپ کا جب جواب غلط ہوگا تو آپ کو احساس ہوگا تو آپ نئے سرے سے اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت تھا. اب دوسرے پہلو سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا, یعنی وہ سمجھ گئے تھے ماشاءاللہ, یعنی ان کا فہم آپ دیکھیں. اس سے ایک اور بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حدیثیں پڑھنے کا مقصد صرف رٹنا اور رٹانا نہیں ہے. یہ بات آپ پہلے بھی یعنی یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے, پہلے بھی آپ کو بتائی گئی تھی اور آج بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا آپ کے سامنے بنا ہوا تیار ہے تب بھی تو کوئی فائدہ نہیں نا, آپ کو اس کو اٹھا کر نوالا بنا کے آپ کو اس کو اپنے منہ میں ڈالنا پڑے گا. تو یہ کھانا منہ میں ڈالنا اور اسے چبانا, کیا یہ مقصد ہے کھانے کا؟ نہیں نا. یہ جو ہم نوالا منہ میں ڈالتے ہیں اور اس کو چباتے ہیں اور پھر وہ ہمارے جسم میں جا کر ہضم ہوتا ہے اور پھر ہمارے جسم کو ایک غذا ملتی ہے, اس کی وجہ سے طاقت ملتی ہے. اصل مقصد کیا ہے کھانا کھانے کا؟ کہ ہمارے جسم کو تقویت ملے, قوت ملے. تو اسی طرح سے جو علم ہم پڑھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, جو ہم یاد کرتے ہیں, ہم ترجمہ یاد کرتے ہیں, بعض اوقات رٹنا بھی پڑتا ہے. تو یہ طریقہ ہے, یہ منزل نہیں ہے. یہ جو یاد کرنا, اسے ذہن میں رکھنا, یہ صرف ایک پروسیس ہے سمجھے, مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اس سے ہم وہ فہم اور بصیرت حاصل کریں ان احادیث سے, یعنی ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم اگر زندگی میں کہیں ہمیں کوئی مسائل آئیں تو ہم ان احادیث کی روشنی میں کم از کم اپنے تعلق سے صحیح فیصلہ کرنے والے بنیں کہ ہمارے لیے کیا درست ہے اور کیا غلط ہے. تو یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں کہ وہ بالکل ینگ سے لڑکے تھے, اس وقت بہت چھوٹے تھے, اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ایون ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ سب بیٹھے تھے مجلس میں, لیکن کسی کو اس وقت ذہن میں نہیں آیا. تو ایسا ہوتا ہے, اب آپ دیکھیں صحابہ نے کوئی سبکی محسوس کی کہ اللہ کے رسول ہم کو تو نہیں معلوم, آپ ہی بتا دیجئے. اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ سوچے کیا لیول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھی, یار غار جن کو کہا جاتا ہے, عمر رضی اللہ عنہ ان کی تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی فقاہت اور بصیرت سب مشہور تھی, لیکن وہ بھی نہیں بتا سکے. لیکن ایک چھوٹا سا لڑکا جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, ان کو اس کا جواب یاد آ گیا, یعنی وہ سمجھ گئے. تو آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے بصیرت. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے یا ہم سے کم پڑھے لکھے لوگ یا ایسے لوگ جو کہ ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں, ان کو کچھ نہیں آتا ہے, وہ زیادہ اچھے سے ہم سے زیادہ بہتر سمجھنے والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے حیا کی وجہ سے جواب نہیں دیا. ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر, یہ حدیث ہمیشہ ذاتی طور پر بھی بہت پسندیدہ حدیث ہے. الحمدللہ ایک ادب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جو ادب تھا بڑوں کا, کیسے ان کے اندر وہ ادب اور احترام تھا کہ ان کو جواب معلوم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ بڑے لوگ خاموش تھے, بڑے لوگوں کو جواب نہیں آ رہا تھا, تو کہنے لگے کہ مجھے جواب دینا اچھا نہیں لگا. کتنا بچپن سے ان کے اندر ادب تھا نا, تہذیب اور یہ تمام چیزیں ان کے اندر موجود تھیں ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا کہ حیا کی وجہ سے میں جواب نہیں دے سکا. تو آپ دیکھیں کہ پھر اللہ کے رسول نے خود ہی جواب دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو یہاں پر ہم تھوڑی سی چیزیں جو ہمیں پوائنٹ ملتے ہیں وہ ہم تھوڑے سے بہتر ہے کہ اس کو نوٹ کر لیں کہ علم کے بغیر انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی علم کی وجہ سے انسان بلندی اور بلند درجات پاتا ہے, علم کی وجہ سے انسان کو بلند درجات ملتے ہیں. پھر علم اللہ کی رضا کو جاننے کا ذریعہ بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا مندی کس چیز میں ہے. اسی لیے علم کا حصول فرض بتایا گیا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دیا کرتے تھے. تماثیل نبوی میں آتی ہے یہ حدیث, جس میں اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا, آپ مثال دے کر واضح کرتے تھے. تو مومن کا اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے, مومن فائدہ مند ہوتا ہے, مومن صاحب اخلاق ہوتا ہے, اس کے خلق اور اس کے جو اچھے اعمال ہوتے ہیں تو یقیناً وہ سب کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم کیسے یہ کھجور کا درخت بن سکتے ہیں. آپ سوچیں, ہم اپنے معاشرے کے لیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے کیسے کھجور کا درخت ثابت ہو سکتے ہیں؟ کھجور کے درخت سے ہی ہم مثال لیں کہ اس کا پھل کتنا بہترین ہوتا ہے, پھر آپ اس کو سال ہر سال تک محفوظ کر سکتے ہیں. تو مومن بھی صرف اپنے لیے نہیں جیتا. آپ دیکھیں کہ ایک بہت اچھی مثال کس نے دی تھی کہ شروع سے ہمارے یہاں پر سدھا سال گزر چکے, ہماری جو تہذیب ہے بس ہمیں کس حد تک سکھا دیا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا، ہمارے خاندان کی تہذیب ایسی، ہمارے خاندان کی تہذیب ویسی، ہم تو ایسے رہنے والے ہیں، ہمارا پہننا اوڑھنا ایسا ہے، ہمارا کھانا پینا ایسا ہے، ہمارے یہاں یہ نہیں بنتا، ہمارے یہاں وہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں ایسے رول نہیں چلتے، ہم اصولوں کے بہت پابند ہیں۔ تو انہی اصولوں پر جیتے جیتے سدھا سال ہمیں گزر چکے ہیں۔ اب آپ سوچ لیجیے کہ ہمارے پردادا کے پردادا یا ہمارے خاندان کے مطلب تین نسلیں پیچھے کے لوگ، کیا چیز بچی؟ کیا وہ تہذیب بچی؟ کھانے پینے کے آداب بچے؟ کیا وہ لباس کے آداب بچے؟ وہ رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، وہ بچا؟ آج نئی جنریشن ہے، نئی چیزیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں، کیا چھوڑ کر گئے ہم؟ کیا کوئی ہم ایسی فائدہ مند نفع بخش چیز چھوڑ کر گئے وہ لوگ جو آج باقی رہے؟ تو دیکھیں، مومن ایسی سطحی چیزوں کے لیے نہیں جیتا، مومن تو ایسی سالڈ کوئی نیکیاں کر جاتا ہے جس کا اثر نسلہ نسل تک باقی رہتا ہے، نسلوں تک، نسل در نسل وہ آداب، وہ تہذیب باقی رہتی ہے، اسلامی تہذیب۔ یعنی وہ ایسا فائدہ مند ہوتا ہے مومن کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی وہ روایات جاری رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کیسے وہ کھجور کا درخت اور کھجور کا پھل ثابت ہوئے، کیسے کام کر گئے کہ آج ہماری کوئی دینی محفل، ایون کوئی دنیاوی محفل بھی ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صحابی کا نام نہ لیا گیا ہو، کبھی ان کا ہم نے ذکر نہ کیا ہو، کوئی محفل ان کے ذکر کے بغیر نہیں گزرتی۔ تو ایسا ہوتا ہے مومن، اس قدر وہ فائدہ مند، اس قدر وہ پھل دینے والا ہوتا ہے کہ سدہ برس تک اس کا ذکر، اس کا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں باقی رہ جاتا ہے۔ تو میں اور آپ کیسے مومن ہیں؟ کیا ہم اس کھجور کے درخت کے مانند بن سکتے ہیں یا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو کھجور کا درخت، آپ دیکھیں کہ اس کے پھلوں کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، اس کی برکتیں ختم نہیں ہوتی۔ مسلمان بھی جس جگہ جس مقام پر ہوتا ہے فائدہ دیتا ہے، مومن نفع مند ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت کا سایہ نہیں لیکن پھل بہت بہترین ہوتا ہے، کھجور کے پتے جھڑتے نہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ نفع کی مثال ہے اصل میں دیکھا جائے تو۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ علم کو ایک جگہ جامد نہیں ہونا چاہیے، کھجور کا پھل آپ دیکھیں کہاں سے کہاں جاتا ہے۔ تو مومن کا بھی جو فائدہ ہے، یعنی مومن کے پاس جو بھی اس کی کوالٹیز ہیں، جو بھی اس کی صلاحیتیں ہیں، وہ دوسروں تک پہنچتی رہتی ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ مومن کے علم کو جامد نہیں ہونا چاہیے، پڑھتے بھی رہنا چاہیے، پڑھاتے بھی رہنا چاہیے، وہ خدمت کا کام کرے، وہ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ تو مومن کی شخصیت کو نفع مند ہونا چاہیے۔ پھر جڑ کی مضبوطی، تنے کی بلندی۔ تو یہ جو جڑ کی مضبوطی ہے کہ زمین میں اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، اسے کوئی بھی اکھیڑ کر نہیں پھینک سکتا فوراً۔ آپ دیکھیں جو دوسرے جو خردرو پودے ہوتے ہیں، اسے ایک جھٹکے سے اکھیڑ دیا جاتا ہے۔ مومن کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا، وہ اپنے ارادے میں بہت ہی پختہ ہوتا ہے، فرم ہوتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، استقامت ہوتی ہے اس کے اندر، جمے رہنے کی کوالٹی ہوتی ہے مومن کے اندر، اسے ہوائیں اڑائے نہیں لیے پھرتی۔ غیر مسلم کبھی بھی اس سے اپنے مقصد کے لیے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، وہ اپنے دین پر جمع رہتا ہے۔ تو اس کی تنے کی بلندی اس بات کی علامت ہے کہ مومن کی نگاہ بلند ہوتی ہے۔ وہ جیسے آتا ہے کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ کہ ایک مومن ہمیشہ اپنی ذات میں ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ سب کو لے کر چلتا ہے، اس کے اندر ایک ٹیم ورک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھ دیا ہے۔ تو مومن ہمیشہ سب کو لے کر چلتا ہے۔ تو تنے کی بلندی اس بات کی علامت ہے کہ مومن نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اس قدر آگے بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے کہ اس کے نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قربت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ تنے کی بلندی کی مثال اسی سے دی گئی ہے۔ اور چونکہ مومن کے اندر عقیدہ پختہ ہوتا ہے، اس لیے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، گرا نہیں سکتا، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، اپنی جگہ سے، اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سے خیر کا باعث بنائے، علم بھی ہمیں دے۔ تو اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا علم دے، خود بھی ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں بڑوں کا ادب اور لحاظ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر مناقب صحابہ، یعنی صحابہ کرام کے جو درجات تھے، عمر رضی اللہ عنہ کو جب ان کے بیٹے نے بتایا کہ ابا جان میں جانتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت تھا لیکن میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں جواب دیا، تو عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر افسوس کرتے ہیں ہمیشہ کہ بیٹے تم اس کا جواب دے دیتے تو مجھے فلاں فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہوتا، لکان احبہ الیہ فقدا فقدا، کہ اگر تم اس سوال کا جواب دے دیتے تو مجھے یہ چیز سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوتی، یعنی مجھے خوشی ہوتی. تو ایک والد کا پتہ چلتا ہے کہ والد ہمیشہ اپنے بچوں کو کیا دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتے کہ اس کے بچے اسی طرح سے علم کی راہ میں آگے رہیں. والدین کو بہت خوشی ہوتی ہے اپنے بچوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر. تو سیم وہی عمر رضی اللہ عنہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس علمی ہوا کرتی تھی، یعنی آپ نارملی اگر بیٹھتے بھی تو وہ گپ شپ والی مجلس جیسے کہ ہماری گپ شپ ہوتی ہے ویسی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ نارمل مجلسیں بھی ان کی علم والی مجلسیں بنتی تھیں. آج ہماری مجلسیں کیسی ہیں؟ جب رشتے دار آپس میں بیٹھتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں؟ غیبت، چغلی، نقل اتارنا، کسی کا مذاق اڑانا، اور پھر یہ گپ شپ والی مجلس پھر آپ دیکھیں کہ نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہیں، سال ہر سال تک اس کا اثر باقی رہتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں نفع بخش ہوا کرتی تھیں، تو ہم بھی ہر مجلس کو باعث خیر بنائیں. پھر علمی مجالس میں کم عمر افراد بھی شرکت کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے علم سے نواز دے، اور عمر کی اس میں کوئی قید نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم بھی اسی طرح کا علم حاصل کرنے والے بنے، اور یہ طریقہ تدریس ہمیں اللہ کے رسول کا اس سے پتہ چلتا ہے. آگے دیکھیے باب للقراءات والارض على المحدث ورعى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث دمام بن سالبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر دمام قومه بذلك فأجازه وحتج مالک بالسکی یقرا علی القوم فیقولون ارشدنا فلانا ویقرا علی المقری فیقول القاری اقرانی فلان. باب شاگرد استاد کے سامنے پڑھے اور اس کو سنائے. اور امام حسن بصری رحمہ اللہ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ اور مالک رحمہ اللہ نے شاگرد کے پڑھنے کو جائز رکھا ہے، اور بعض لوگوں نے استاد کے سامنے پڑھنے کی دلیل زمام بن سالبہ کی حدیث سے لی ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ ہم لوگ نماز پڑھا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا ہی ٹھہرا. زمام نے پھر جا کر اپنی قوم سے بیان کیا تو انہوں نے اس کو جائز رکھا، اور امام مالک نے دستاویز سے دلیل لی جو پڑھ کر لوگوں کو سنائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم کو فلاں شخص نے اس دستاویز پر گواہ کیا، اور پڑھنے والا پڑھ کر استاد کو سناتا ہے، پھر کہتے ہیں مجھ کو فلانے نے پڑھایا. ایکچولی یہ باب ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں نہ آ رہا ہو. شاگرد استاد کے سامنے پڑھے اور اس کو سنائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یا اگر استاد شاگرد کے سامنے پڑھ لے اور پھر بعد میں شاگرد جا کر کہیں اور سنائے تو کیا یہ بھی جائز ہے؟ تو ہاں یہ بات جائز ہے. آپ لوگوں کو یہ بات عجیب سی لگ رہی ہوں گی کہ اچھا آج کل تو یہی طریقے تدریس ہے کہ آج کل تو کتابیں لکھی ہوئی ملتی ہیں، یا کسی کے نوٹس ہوتے ہیں وہ نوٹس آگے جا کر وہ پڑھا دیتا ہے یا پڑھ لیتا ہے. تو اس زمانے میں دراصل نوٹس پڑھنا یا کہیں سے لکھی ہوئی چیز لا کر پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، یہ معیوب سمجھا جاتا تھا. تعلیم کا جو معیار تھا وہ تھا زبان در زبان پہنچنا، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ لکھنے میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے نام ہیں ایسے اس میں جو ہم صحیح نہیں جانتے، ہم کو نہیں معلوم کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے. جیسے ہم کل کے چپٹر میں ایک حدیث پڑھیں گے، اس میں آئے گا خضر، ٹھیک ہے؟ ہم اردو میں جو خضر کہتے ہیں نا، خضر علیہ السلام، تو ایکچولی عربی میں اس کو خضر لکھا جاتا ہے، خے دوادرا اور اس پر فتحہ ہے. تو اب یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ لکھ کر اگر ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہوا اگر کہیں اور ہم پڑھتے ہیں، تو چونکہ ہم کو کسی نے پڑھایا نہیں تو جو ہم خود اس کو پروناؤنس کریں گے وہ وہی طریقے سے پروناؤنس ہوگا. اب اگر ہم نے اپنے استاد سے سنا تھا کہ اچھا ہمارے استاد نے اس کو ایسے اور ایسے پڑھا تھا، تو تب بھی ہم پڑھیں گے اس کو، تب ہم اس کو صحیح پڑھیں گے. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ نحوست کا جو لفظ ہے اردو میں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں، اور کسی نے ذکر کیا اسی طرح کا کہ اچھا فلاں فلاں چیز سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نحوست پھیلتی ہے یا نحوست طاری ہوتی ہے یا آتی ہے، تو کسی نے اس کا ذکر کیا کہ نحوست. اب آپ دیکھیں کہ جب بات نکلی تو جب کہا گیا کہ بھئی یہ نحوست تو نہیں ہے، اس کو تو نحوست کہتے ہیں، تو سامنے والے نے کہا کہ میں تو اس کو بچپن سے ایسے ہی پڑھتا آیا ہوں، تو یہی صحیح ہے. تو بہرحال ایسا ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک لفظ ہے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، وہ لفظ ہم کو بچپن میں اسکول میں ویسے ہی پڑھایا گیا تھا اور ابھی تک زبان پر یقین جانے کہ وہ اسی طرح سے بیٹھا ہوا ہے. یعنی اب معلوم بھی ہو گیا ہے کہ وہ لفظ ہم غلط پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ بچپن سے پڑھ لیا ویسے ہی تو لہٰذا اس کو ابھی تک ویسے ہی پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے. تو بعض اوقات یہ اس طرح کی چیزیں جو کہ ہم خود سے پڑھتے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں، زیر زبر نہیں لگا ہوتا ہے ہر جگہ. تو اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن اور حدیث کی تدوین ہو رہی تھی، اس زمانے میں یہ انتہائی معیوب بات تھی کہ لوگ دیکھ کر پڑھیں یا لکھا ہوا علم آگے پہنچے. وہ لوگ لکھنے کو معیوب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جتنا حافظہ تیز ہوتا ہے، اور حافظے میں جو چیز صحیح اور درست محفوظ رہ سکتی ہے وہ کتابوں میں نہیں محفوظ رہ سکتی. پھر یہ بھی احتمال تھا کہ اگر ایک استاد نے شاگرد کو لکھ کر دیا اپنی کوئی کتاب سمجھے حدیث کی، اور وہ شاگرد اس کتاب کو لے کر چلا اور دوسرے شہر میں جا کر وہ اپنے شہر جا کر کتاب کو پڑھاتا ہے، تو ہو سکتا شاگرد یا بیچ میں کوئی اس کے دشمن اس کتاب میں اپنی طرف سے کوئی بات نوٹ کر لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو خلط ملت کر لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اپنی طرف سے بھی کوئی جملے ملا دیں. تو لکھی ہوئی چیز کو وہ لوگ اوتھینٹک نہیں سمجھتے تھے اس زمانے میں. اسی بنا پر زیادہ لکھنے کا رواج نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ لکھتے ہی نہیں تھے، لکھتے تھے، لیکن لکھنے کو زیادہ وہ اوتھینٹک نہیں سمجھتے تھے. وہ زبان در زبان، سینہ در سینہ منتقل کرنے کو زیادہ اوتھینٹک سمجھتے تھے. تو اب اگر کوئی، اس زمانے میں یہ بھی رواج تھا کہ اگر ایک محدث اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے حدیث کی، اب وہ شاگرد اس کے یہاں پر دو سال تک رہے، تین سال تک رہے، جتنے بھی سال تک وہ شاگرد نے وہاں پر گزارے، جو عرصہ بھی تھا سیکھنے کا، اب اگر استاد کو یہ لگتا ہے کہ اچھا میرا یہ فلاں شاگرد بہت ہی ہونہار ہے، بہت ذہین ہے، اس نے بہت محنت کی ہے، تو استاد کیا کیا کرتے تھے کہ اپنی لکھی ہوئی احادیث کی کتاب جو کہ انہوں نے خود جا کر لوگوں سے لی ہوتی تھی حدیثیں، جیسے مثال کے طور پر امام مالک تھے، امام مالک خود صحابہ کے پاس گئے، صحابہ سے سنا اور اپنی کتاب میں معطا میں لکھا احادیث کو. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ خود صحابی تھے، اور ان کے بعد جو ان کے شاگرد تھے حمام بن منبہ، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے خود حدیثیں سیکھیں، سنی اور لکھیں اپنے پاس. تو اب اگر جیسے حمام بن منبہ نے ابو ہریرہ سے لکھی حدیثیں، اب حمام بن منبہ یمن جا کر اپنے ملک میں پڑھاتے رہے حدیثیں، اب ان کا کوئی شاگرد اگر آ کر کہتا ہے کہ اچھا استاد آپ کی یہ کتاب مجھے آپ دے دیجیے، تو اس وقت استاد اپنی کتاب اگر شاگرد کو دے دیتے اور کہتے کہ جاؤ میں نے تمہیں اجازت دے دی کہ تم میری یہ کتاب جا کر پڑھاؤ، یا تم میری کتاب میں سے تم تمام احادیث لکھ لو، کس نے کس سے روایت کی ہے اور میں نے کس سے لی ہے، تو تم وہ تمام روایت سیم ایز اٹ از نقل کر لو اور جا کر تم کہیں اور پڑھاؤ، تو اس کو جائز قرار دیا گیا یا نہیں جائز قرار دیا گیا؟ کیونکہ یہ چیز ان کے نزدیک اتنی قابل قبول نہیں تھی. ان کے نزدیک قابل قبول کیا تھا کہ ایک شاگرد خود جائے، خود در در کی ٹھوکریں کھائے، حدیث کے لیے خود ہی جا کر لمبے لمبے سفر کرے، ایک ایک استاد کے پاس جائے، ایک ایک محدث کے پاس جائے، خود اس سے حدیث سنے اور پھر خود اپنی کتاب مدون کرے. تو اب یہاں پر جب ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ لوگ اپنے استاد کی کتابیں آگے پہنچانے لگے، پھر ان کو خود سے جانا نہیں پڑتا تھا جگہ جگہ، تو اب دوسرے لوگوں نے اعتراض کیا کہ اچھا ایسا جائز ہے؟ تو اس کو کہا گیا کہ ہاں جائز ہے. اور دلیل کہاں سے لی گئی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے، زمام بن سالبہ، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کو اللہ تعالی نے نماز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو ایکچولی اس کو قراءت کی مثال میں لے گئے کہ مطلب وہ ایکچولی اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو، بلکہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص کہہ رہا ہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھی جائے یا نماز پڑھی جائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. دیکھا جائے تو آپ کا جملہ کتنا تھا؟ بس ہاں، نام. اور پورا جملہ کس کا تھا؟ وہ آنے والے شخص کا تھا، وہ صحابی کا تھا. تو اس سے دلیل لی گئی کہ ہاں کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں اس طرح سے، اپنے استاد کی کتاب لے کر دوسری جگہ جا کر پڑھ کر سنائی جا سکتی ہیں. اور پھر یہ زمام بن سالبہ جو تھے، یہ جا کر انہوں نے جب اللہ کے رسول سے تصدیق کر لی اور جب آپ نے ہاں کہہ دیا، تو یہ گئے اپنے قبیلے کے پاس اور اپنے قبیلے کو سیم ایز اٹ از بتا دیا کہ تم پر پانچ نمازیں فرض ہیں، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو دیکھا جائے تو سوال تو اسی شخص نے کیا تھا، پورا جملہ اس شخص کا تھا، آپ نے تو صرف تصدیق کی کہ آپ نے کہا ہاں. تو اس سے یہ دلیل نکالی گئی کہ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بات خود سنائے، یعنی استاد کے سامنے خود سنائے، اور جا کر پھر دوسروں کو خود ہی وہ بات بتا دے. کیونکہ استاد نے اس کو اپروو کیا تھا. ٹھیک ہے, اسی کی دلیل کے لیے ایک اور حدیث لائے ہیں. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن اوف عن الحسن قال لا باس بالقراءة على العالم. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال اذا قرئ على المحدث فلا باس ان تقول. حدثني قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءة سواء. ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا, کہا ہم سے محمد بن حسن واسطی نے بیان کیا, انہوں نے آف سے, انہوں نے امام حسن بصری سے, انہوں نے کہا عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں. اور ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا, انہوں نے سفیان ثوری سے سنا, وہ کہتے تھے جب کوئی شخص محدث کو حدیث پڑھ کر سنائے تو کچھ قباحت نہیں کہ اگر یوں کہے اس نے مجھ سے بیان کیا. اور میں نے ابو عاصم سے سنا, وہ امام مالک اور سفیان ثوری کا قول بیان کرتے تھے کہ عالم کو پڑھ کر سنانا اور عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہیں. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا تھا, جب محدث کی مجلس یعنی قائم ہوتی تھی تو اس وقت یا تو محدث اپنی احادیث پڑھ کر سناتا تھا اور جو شاگرد ہوا کرتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے, یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ محدث جو معلم ہوتے تھے وہ شاگردوں سے کہا کرتے کہ ٹھیک ہے تم اپنی حدیث پڑھ کر سناؤ, اور تمام لوگ سنتے تھے اور وہ عالم بھی سنتا تھا اس حدیث کو. تو ایک طرح سے اگر عالم کے سامنے یعنی اپنے استاد کے سامنے حدیث سنا دی تو بھی سمجھو وہ اپروو ہو گئی, اور اگر استاد نے شاگردوں کو سنا دی تو بھی سمجھے وہ حدیث صحیح ہے. تو یہ دونوں طریقے جائز اور درست ہیں. آج کے زمانے میں تو اس کا احتمال باقی ہی نہیں رہا, جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اب تو پرنٹڈ ہو کر آ گئی ہیں کتابیں. اب اگر کوئی غلطی کرتا بھی ہے تو کتاب کا حوالہ دے دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے فلاں بات اپنی مرضی سے کہی, کیونکہ کتاب میں تو یہ بات موجود ہی نہیں ہے. تو اس طرح کا آج الحمدللہ احتمال باقی نہیں رہا. اس زمانے میں تو آپ دیکھیں کہ سفر دور دراز کے ہوا کرتے تھے, اس زمانے میں حدیثیں گھڑی بھی جا رہی تھیں, یعنی لوگ اپنے طور پر حدیثیں خود سے گھڑ گھڑ کے اپنے مطلب کی بات نکالنے کے لیے, سیاسی طور پر یا کچھ اور کام کے لیے حدیثیں اپنی طرف سے پیش کر دے رہے تھے. تو اس بنا پر یہ اتنی احتیاط برتی گئی کہ اگر کوئی گواہی دے کہ ہاں انہوں نے ہمارے سامنے یہ حدیث پڑھی تھی اور تب وہ جا کر دوسری جگہ سناتا ہے تو تبھی وہ بات مانی جاتی تھی, ادروائز نہیں. یعنی گواہ ہوا کرتے تھے اور گواہی لے لی جاتی تھی. اسی کے تحت ایک اور حدیث لائے ہیں امام بخاری. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم اقله ثم قال لهم ايكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين زهرانيهم فقلنا هذا الرجل الابيض المتقي فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اجبتك فقال الرجل اني سائلك فمشدد عليك في المساله فلا تجد علي في نفسك فقال سل اما بدا لك فقال اسالك بربك ورب من رب من قبلك الله ارسلك الى الناس كلهم فقال اللهم نعم فقال انشدك بالله الله امرك ان تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليله قال اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان تصوم هذا الشهر من السنه قال اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا فنقسمها الى فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي وانا دمام بن صالبه اخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. طویل حدیث ہے اور سیم پیچھے والی حدیث ہی سے ملتی جلتی ہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, کہا ہم سے لیث نے بیان کیا, انہوں نے سعید مقبری سے, انہوں نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے, انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا. ایک بار ہم مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے, اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا, پھر پوچھنے لگا بھائیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیے لگائے بیٹھے تھے. ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ کے شخص ہیں جو تکیے لگائے بیٹھے ہیں. تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، عبد المطلب کے بیٹے، آپ نے اس سے فرمایا کہ میں سن رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور سختی سے پوچھوں گا، تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جو تیرا جی چاہے پوچھ۔ تب اس نے کہا، میں آپ کو آپ کے مالک اور اگلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سب لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ تب اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے میں یعنی رمضان میں روزے رکھو؟ آپ نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم میں جو مالدار ہیں ان سے زکات لے کر ہمارے محتاجوں کو بانٹ دو؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے بھیجا ہوا ہوں۔ میرا نام زمام بن سالبہ ہے، بنی سعد بن بکر کے خاندان میں سے۔ اور یہ حدیث جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں تو یہ پچھلی والی حدیث ہی کا ایک حصہ، یعنی پیچھے ہم نے جو حدیث پڑھی تھی وہ ایک حصہ تھا، اور یہ پوری طویل حدیث ہے۔ تو اس حدیث کو لیث کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون بیان کیا۔ اس حدیث کی دوسری سند بھی اور دوسری روایت بھی ہم کو ملتی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلا کہ وہ شخص نے خود ہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نام 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 کہتے رہے، یعنی ہاں ہاں ہاں۔ تو دیکھا جائے تو پورے جملے کس کے تھے؟ اس شخص کے تھے، زمام بن سالبہ کے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف کتنا کہہ رہے تھے جملہ؟ ایک لفظ ہاں کے طور پر بس۔ تو اس حدیث سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کو ایک طرح سے قرآت کے معنی میں لیا گیا کہ وہ شخص خود پڑھ رہا تھا یا وہ شخص خود کہہ رہا تھا اور جواب میں اللہ کے رسول صرف ہاں کہہ رہے تھے۔ تو اس بنا پر حدیث کا کسی سے سن لینا، یعنی استاد کو اگر کوئی طالب علم حدیث پڑھ کر بھی سنا دے تو وہ بھی کافی ہو جائے گا، یا اگر استاد طالب علم کو پڑھ کر سنا دے پھر وہ حدیث آگے پہنچاتا ہے تب بھی یہ جائز اور درست ہے بالکل۔ اور اس حدیث سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر انسان صرف فرائض کی بھی پابندی کر لے تو وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ آگے والی جو حدیث ہے اس سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ ہم سے بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، سوری دوسری حدیث دیکھیے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال سنا سلیمان بن مغیرہ قال سنا ثابت عن انس قال نحینا فی القرآن ان نصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یوجب ان یجیء رجل من اہل البادیہ فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك قال صدق فقال فمن خلق السماء قال الله عز وجل قال فمن خلق الأرض والجبال قال الله عز وجل قال فمن جعل فيها المنافع قال الله عز وجل قال فمن خلق الأرض والجبال قال الله عز وجل قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونسب الجبال وجعل فيها المنافع قال له ارسلك قال نعم قال زعم رسولك ان علينا خمس صلوات وزكاه في اموالنا قال صدق قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم وزعم رسولك ان علينا صوم شهر في سنتنا قال صدق قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال صدق قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا ازيد اليهن شيئا ولا انقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق ليدخلن الجنه۔ ہم سے بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، کہا ہم سے بیان کیا سلیمان بن مغیرہ نے، کہا ہم سے ثابت نے بیان کیا، انہوں نے انس سے، وہ کہتے تھے کہ ہم کو تو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا منع ہوا تھا، اور ہم یہ بہت پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص دیہات سے آئے جس کو اس منع کرنے کی خبر نہ ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے اور ہم سنیں۔ آخر دیہات والوں میں سے ایک شخص آن پہنچا اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہمارے پاس پہنچا۔ اس نے یہ بیان کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، سچ کہا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا آسمان کس نے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ کہنے لگا، زمین کس نے بنائی اور پہاڑ کس نے بنائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ کہنے لگا، بھلا پہاڑوں میں فائدے کی چیزیں کس نے بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ تب اس نے کہا، پھر قسم اس رب کی جس نے آسمان بنایا اور زمین کو بنایا اور پہاڑوں کو کھڑا کیا اور ان میں فائدے کی چیزیں بنائی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا، آپ کے ایلچی نے کہا ہم پر پانچ نمازیں ہیں اور اپنے مالوں کی زکات دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ تب وہ کہنے لگا، تو قسم اس کی جس نے آپ کو بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو ان باتوں کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا، اور آپ کا ایلچی کہتے کہ ہم پر سال بھر میں ایک مہینے کے روزے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتا ہے۔ تب وہ کہنے لگا، قسم اس کی جس نے آپ کو بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر کہنے لگا، اور آپ کے ایلچی نے یہ بھی کہا کہ ہم پر حج ہے، یعنی اس پر جو کوئی وہاں تک پہنچنے کا راستہ پا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا۔ تب وہ کہنے لگا، تو قسم اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تب اس نے کہا، قسم اس رب کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا، میں نہ ان کاموں پر کچھ بڑھاؤں گا نہ ان میں کمی کروں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہتا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو اصل میں یہ بھی حدیث پوری ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صرف سچ کہا، ہاں کہا، ہاں اسی طرح کے ہمیں ملتے ہیں۔ پورے جملے کہہ کون رہا تھا؟ وہ شخص کہہ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تصدیق کرتے جا رہے تھے اس کی۔ تو یہ بھی جائز اور درست ہے کہ حدیث کو اس طرح سے آگے بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کیونکہ آپ نے ہر بات کی تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آگے بات پہنچائی جا سکتی ہے اگر آپ نے اپنے استاد سے سنی ہو یا شاگرد خود پڑھ کر سنائے اور استاد نے تصدیق کر دی ہو، تو وہ بات آپ آگے پہنچا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے استاد سے ہم نے لی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی والی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرض کی ادائیگی انسان کو جنت میں لے کر جائے گی۔ اگر انسان کوئی دوسرے بہت سارے نیک کام نہ بھی کرے لیکن وہ فرائض کی ادائیگی کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے تو وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن نفل اور ایکسٹرا چیزیں جو بھی کرے گا وہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ، اس کو بہتر سے بہتر درجہ ملے گا جنت میں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ادائیگی کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے جو بھی کام ہیں ہم وہ تمام کام کرتے جائیں تاکہ جنت میں ہم بلند درجات پا سکیں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔